আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালাম আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون معزز علماء الكرام نوجوان بھائیو بزرگو اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے آج کی اس مجلس میں ہم اور آپ کو اکٹھا ہو کر کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع دیا ہے جن کی روشنی میں کہنے والا سننے والے سبھی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں، اپنے حالات پر پھر سے نظر ڈال سکیں، اور اگر کہیں کمی کوتاہی کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو اپنی اصلاح کی فکر کر سکیں۔ حاضرین گرامی، ایک انسان کی زندگی بامقصد زندگی ہے۔ انسان کوئی آزاد مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی زندگی میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ جو انسان اپنے مقصد سے جڑے اور زندگی کے ہر کام کو اسی مقصد کی تکمیل کی راہ میں گزارے، ہر کام کو اپنے مقصد سے جوڑ کر انجام دے، وہ ایک اچھا مسلمان بھی ہے، وہ ایک سمجھدار انسان بھی ہے۔ جسے مقصد پتہ نہ ہو یا مقصد کا پتہ تو ہو لیکن اسے یاد نہیں رہتا یا اپنے اعمال کو اپنے مقصد سے جوڑ نہیں پاتا، ایسا انسان دنیا کی نظر میں چاہے کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کوئی سمجھدار انسان نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کوئی اچھا مسلمان نہیں۔ زندگی کا مقصد اسے جاننا، اسے پہچاننا، اسے یاد رکھنا، اسی کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کے ہر کام کو انجام دینا، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا خلاصہ، اس کا نچوڑ ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کر سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تفسیر کی تو فرمایا الا لیوحدون، کہ اللہ تعالیٰ کی اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے میں ہماری اور آپ کی زندگی گزر جائے۔ زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی نام ہے اسی چیز کا کہ رب کی بندگی ہماری اور آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں نظر آئے، ہماری عبادتیں، ہمارے اپنے روزمرہ کے معمولات، ہمارے اپنے گھر کے معاملات یا تجارت کے معاملات، ہماری زندگی کی صبح و شام، ہمارے اپنے سارے ہی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے جذبے ہی میں نہیں بلکہ بندگی کے طریقے پر گزریں۔ یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی کی تعلیم مجھ کو اور آپ کو دی گئی ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اور پھر اپنے ساتھ اپنے جو متعلقین ہیں، باپ ہیں تو بیٹا، ماں ہیں تو اولاد، بڑا بھائی ہے تو اپنے بھائی بہن، یا آپ میں سے کوئی سرپرست ہے تو آپ کے ماتحت، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، اس کی ذمہ داری سے متعلق اس سے پوچھا جانے والا ہے۔ حکم یہی ہے، ہدایت یہی ہے کہ اپنے نگرانی میں آنے والے سارے لوگوں کو اسی راہ پہ چلنے چلانے کی ہم کوشش کرتے رہیں، ہم بھی چلیں، قو انفسکم، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں۔ حضرین گرامی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر مسلمان کو زندگی کے ہر معاملے میں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ زندگی اصل میں اسی مقصد کی تکمیل میں دیے جانے والی ایک امتحان کا نام ہے۔ زندگی ایک جہد مسلسل ہے، ایک مسلسل امتحان ہے۔ یہاں سکون اور اطمینان، یہاں مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، یہاں غافل رہ کر اپنی زندگی بتا دینا ایک اچھے مسلمان کی یہ علامت نہیں، اس کا طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ اسے پتا ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر مجھے مسائل آئیں گے، میرے سامنے رکاوٹیں آئیں گی جو مجھے اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کریں گی۔ شیطان نے کہا تھا نا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ تعالیٰ اولاد آدم کے پاس میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اپنا فرما بردار بندہ نہیں پائے گا۔ یہ بات شیطان نے کہی تھی۔ زندگی اسی قسم کی آزمائش کا نام ہے۔ حاضرین گرامی، اس آزمائش میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جسے مجھے اور آپ کو ہمیشہ ذہن میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ضرورتیں رکھی، فطری ضرورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف قسم کی حاجتیں رکھی ہیں، ضرورتیں رکھی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، شیطان ہے، شیطان کی اپنی عیاری اور مکاری ہے، دنیا ہے، دنیا کے بہت سارے فتنے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اکثر فتنے یا شیطان کی عیاریاں اور مکاریاں کامیاب اور کامران ہوتی ہیں اس وقت جب ہم اپنی ان فطری ضرورتوں کی تکمیل صحیح ڈھنگ سے نہ کرنے لگے۔ اپنی جو فطری ضرورتیں، اپنی جو حاجتیں ہیں، ان کے سلسلے میں شریعت کے حدود کی ہم پابندی نہیں کر پائے، تب پھر یہی ہماری بد احتیاطی ہمیں شیطان کے جال میں بھی پھنسائے گی، دنیا کے فتنوں کا بھی شکار کرے گی۔ میں مثال دوں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیٹ دیا ہے، بھوک لگتی ہے انسان کو، نوالا اس کی ضرورت ہے، صبح ہوتی ہے، شام سے پہلے اس کے پیٹ کے لیے نوالے ضروری، بہت عمدہ نہ صحیح لیکن جان کو باقی رکھنے، جسم کے اندر جسم کی قوت کو باقی رکھنے کے لیے نوالے کی ضرورت ہے۔ اب یہ نوالا جائز طریقے سے آئے، جائز طریقے سے جائے، ضرورت کے مطابق جائے، تو یہ انسان کے لیے معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ لیکن یہی نوالا اگر ناجائز طریقے سے آئے یا جائز طریقے سے آئے لیکن حد سے زیادہ چلا جائے، یہ انسان کے اندر سستی اور کاہلی، جسم کی بیماری، اور اس کے ساتھ ساتھ مانوی طور پر انسان کی اپنی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ انسان کی جتنی فطری ضرورتیں ہیں ان کا یہ معاملہ ہے کہ بندہ اس میں ایک اعتدال، ایک میانہ روی، اس کی اپنی ضرورت کو ضرورت کے حد میں رکھے اور ضرورت کو پورا کرنے کا جو راستہ ہے اسی کو اپنائے۔ اسلام نے مجھ کو اور آپ کو سکھلائے، کیوں؟ ہاں، اگر اپنے نوالے کے سلسلے میں محتاط ہو جائیں، نہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے، نہ ایک نوالے کے لیے دنیا جتنے فتنے مچاتی ہے، جتنے فتنوں سے دوچار ہوتی ہے، آپ اس کا شکار ہوں گے۔ یہ انسان کی اپنی فطری ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کی تکمیل کا صحیح انداز انسان کو آنا چاہیے۔ مجھے آج کے آپ کے سامنے اسی پس منظر میں ایک بنیادی ضرورت پر گفتگو کرنی، وہ انسان کی فطری ضرورت جسے ہم شہوانی خواہشات کہتے ہیں، انسان کی اپنی وہ بنیادی اور فطری ضرورت جو ایک مرد اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ایک عمر کو پہنچنے کے بعد، بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک انسان کو، ایک مرد کو ایک عورت کی، ایک عورت کو ایک مرد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں نے کیوں اس موضوع کو مناسب سمجھا؟ آپ جانتے ہیں فروری کا مہینہ ہے، 14 تاریخ آنے والی ہے، 14 فروری۔ یہ جو 14 فروری ہے، معاشرے کے اندر اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ سوسائٹی میں اس دن کو، 14 فروری کے دن کو محبت کا دن سمجھا جاتا ہے، محبت کے نام کی عید منائی جاتی ہے، یوم محبت ہے، عید محبت ہے، محبت کی عید لوگ مناتے ہیں۔ یہ جو 14 فروری کی محبت کی عید ہے، ہم پہ آ رہی ہے، گزر رہی۔ ہم میں سے بہت سارے شاید جو بزرگ ہیں وہ کہیں گے ہم نے آج تک سنا نہیں کہ ایسی بھی کوئی عید ہوتی ہے، لیکن میں آپ بزرگوں کو بتاؤں، آپ نے نہیں سنا ہے، لیکن آپ کی اپنی اولاد، میری اور آپ کے جیسے نوجوانوں کی یہ نسل اس میں پوری طرح ڈوبی ہوئی ہے۔ ہم اور آپ، جو میں نے کہا آپ کے سامنے ہماری زندگی کا مقصد ہے بندگی پہ ہم بھی رہیں، اپنی اولاد کو بھی چلائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی جو مناسبتیں آتی ہیں اور بہت گہرا اثر ہمارے معاشرے پہ چھوڑ کر جا رہی ہیں، بہت گہرا اثر اور بہت گہرا اثر اس معاشرے پہ ڈال رہی ہیں، اس کی طرف سے ہم چوکن نہ رہیں۔ مجھے آپ کے سامنے یہ بات کہنے دیجئے کہ یہ جو یوم محبت آتا ہے، 14 فروری کی جو تاریخ آتی ہے، اس وقت خاص طور پہ نوجوان نسل، وہ جن کا تعلق اسکولوں کالجوں سے ہے، وہ جن کا تعلق مختلف قسم کے کال سینٹرز وغیرہ سے، جاب کے نام پہ، کام کے نام پہ، مختلف کھلے ماحول میں جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، یا پھر وہ بھی نہ ہو تو آج تو وسائل اتنے زیادہ دنیا نے پیدا کر دیے، آپ بات کریں فیس بک کی، بات کریں ٹویٹر کی، آپ بات کریں واٹس ایپ کی، آپ بات کریں وسائل مختلف جو آئے ہیں، چیٹنگ کے مختلف جو ذرائع، ان تمام چیزوں نے اس دن کے اثر کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کل تک جو چیز گلی کے نکڑ پہ ہوتی تھی، شریف لوگوں کے بجائے معاشرے میں جن کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی وہ لوگ کیا کرتے تھے، آج شریف گھرانے کے شریف بچے اور بچیاں اس میں پوری طرح مبتلا، پوری طرح ملوث، پوری طرح ڈوبے ہوئے، لیکن انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے خطرناک مسئلے میں غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، مجھے پہلے اس بنیادی نقطے پہ بات کرنے دیجیے۔ انسان کی فطری ضرورت، انسان کی اپنی فطری جو خواہش ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے، یاد رکھیں، جس اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر یہ فطری جذبات رکھے ہیں، یہ شریعت اسلامیہ اسی رب ذوالجلال کی دی ہوئی، اسی رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی، اسی رب ذوالجلال کی عطا کی ہوئی۔ ایک انسان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جتنی اس ضرورت کو پورا کرنے کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اتنے سارے وسائل شریعت اسلامیہ کے اندر رکھے ہیں۔ یہ بات سب سے پہلے میرے اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ، نوجوان یا بزرگ یا معاشرے کا کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس حقیقت کو سب سے پہلے جانے کہ اگر یہ ہماری فطری ضرورت ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مد مقابل جنس سے کوئی ہمارا ہو، کوئی ہمارا ہو جو ہمارے درد کو اپنا درد سمجھے، اس سے بات کرنے میں ہمیں لذت ہو، اس سے گفتگو کرنے ہی میں نہیں، اس کے دیکھنے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، جتنے آپ معاملات سوچ سکتے ہیں، یقین رکھیں جتنے صحت مند تکمیل کا ذریعہ ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس شریعت اسلامیہ کے اندر پورا پورا اس کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہماری یہ فطری ضرورت شریعت کے دائرے میں مکمل طور پہ پوری ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب یہ حقیقت میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے میرے بھائیوں، تو اس مسئلے کو مجھے آپ کے سامنے کہنے دیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر میدان میں لا علمی اور جہالت کے نتیجے میں جس قسم کی غلطیاں اور بے راہ رویاں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں, بدقسمتی سے اس مسئلے سے لا علمی یا اس کا پوری طرح شعور نہ ہونے کی وجہ سے آج نوجوانوں کی نسل یہ سمجھتی ہے کہ دین کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ان فطری خواہشوں کو پورا کرنے کا انتظام نہیں, دین کے پابند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ان لذتوں کو حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں, دین کے پابند ہو جائیں گے تو ہماری یہ خواہشات جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی, اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دین کو ایک حد میں رکھو, جوانی ہے جوانی شوق میں گزارو مزے میں گزارو, وقت آئے گا پھر دیکھیں گے. حاضرین گرامی یہ مسئلہ یاد رکھنا, اسلامی شریعت نے یہ مسئلہ بڑے واضح الفاظ میں اور بڑے اچھے انداز میں حل کر دیا, اسلامی شریعت نے بڑے اچھے انداز میں حل کر دیا, اسلامی شریعت نے یہ سمجھایا کہ نوجوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے, اور اگر استطاعت نہیں رکھتا تو روزے رکھے کہ یہ روزے اس شہوت کو توڑنے کا باعث بنیں گے. یہ بنیادی نقطہ اسلامی شریعت نے بیان کیا, وہ یہ کہ یاد رکھو تمہاری اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ کیا ہے, تمہاری اپنی شادی بیاہ, تمہاری اپنی شادی بیاہ, تم دنیا کی بڑی سے دنیا کے جس کونے تک جانا چاہو جا کر ڈھونڈ کر لاؤ, لیکن ایک عورت سے اگر تعلق رکھنا ہے تو شادی کے نام پہ رکھو, شادی کی بنیاد پہ رکھو. تمہیں اختیار ہے, اسلام نے پابند نہیں کیا کہ تم فلاں لڑکی ہی سے شادی کرو, اسلام نے پابند نہیں کیا. ہاں اسلام نے یہ ضرور بتلایا کہ انتخاب جب کرو تو کن بنیادوں پہ کرو تاکہ تمہاری زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں دونوں جگہ کامیاب ہو کامران ہو, اس کے لیے اللہ نے اوصاف بتائے صفات بتائے, لیکن آزادی دی کہ تم جس عورت کو چاہے تلاش کرو. لیکن تلاش کرنے کے بعد ایک مرتبہ کسی لڑکی پر یا کسی لڑکے پر اعتماد اگر ہو جاتا ہے, تسلی اگر ہو جاتی ہے, تب پھر اپنے آپ کو کلی طور پہ اس کے لیے وقف کر لو. وہ تمہاری بیوی ہے, تمہاری زندگی ہے, تمہاری زندگی کے ہم سفر ہے, شریک حیات ہے. اور لڑکی کو یہی کہ جس لڑکے کے ساتھ تمہارا تعلق ہو جاتا ہے, اسلامی شریعت تمہیں اختیار دیتی ہے کہ تم اپنی پسند ناپسند اپنے سرپرستوں کو بتاؤ, سرپرستوں کو اس کی بھی ہدایت کہ لڑکی کی پسند ناپسند کا خیال رکھو, اس کو رکھتے ہوئے ان کی خواہشات کو ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. حاضرین گرامی یہ وہ درجہ ہے جو اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے اسلام کی نظر میں, یہ وہ درجہ ہے جو اسلامی شریعت کی نظر میں فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. اور جب کبھی انسان نے اس فطری درجے پہ رک کر اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے, یہ محبت حقیقی محبت کی شکل میں نظر آئی. محبت کا جو مزہ ہے, محبت کی جو لذت ہے, محبت کی جو گہرائی ہے, محبت کی جو مٹھاس ہے, اس رشتے میں یقیناً نظر آئی جس رشتے میں ان باریکیوں کا لحاظ رکھا گیا ہو. جن رشتوں میں ان باریکیوں کا لحاظ رکھا گیا ہو ان میں یہ محبت کا مزہ پورا کا پورا نظر آیا ہے. لیکن اگر انسان نے اس سے تجاوز کیا تو انسان نے خود اپنے آپ کو دھوکا دیا کہ میں محبت کرتا ہوں, حالانکہ نہ وہ محبت کو جانتا ہے, نہ اس کا شریک نہ اس کا ساتھی اس محبت کو جانتا ہے. مجھے آپ کے سامنے کہنے دیں, 14 فروری کی جو تاریخ آنے جا رہی ہے, اس تاریخ نے انسان کی اس فطری جذبے کو ضرورت سے زیادہ ہوا دی, انسان کی اس فطری جذبے کو ضرورت سے زیادہ ہوا دی, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, جس طرح کسی آدمی کی بھوک کے مٹانے کے لیے یہ سوچے بغیر کہ جو غذا اس کے سامنے رکھی جا رہی ہے اس کے پیٹ کو کتنا خراب کرے گی, صحت پہ کیسا اثر مرتب کرے گی, جسم کی کیسی کیسی بیماریاں اسے لاحق کرے گی, بغیر کسی تمیز کے کسی کو کھانا دے دیا جائے, اس 14 فروری کی تاریخ نے نوجوان نسل کے سامنے یہ پیغام دیا کہ زندگی تمہاری عیاشی کے لیے ہے, تم دوست بناؤ, عیاشی کرو, مزے کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارو کہ زندگی یہی ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, مجھے اس مناسبت سے بہت ساری باتیں آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ 14 فروری کی یہ جو مصیبت ہے اس نے ہم سے کیا چھینا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 14 فروری جب آتی ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ خوشی کا موقع آ رہا ہے کہ لڑکا مجھے کچھ دے گا, لڑکی مجھے کچھ دے گی, تحفے کے نام پہ, کچھ محبت کے بول کے نام پہ, یا کچھ اوقات ایک دوسرے کے ہم ایک دوسرے کو دیں گے. یاد رکھنا یہ دن دینے والا نہیں, یہ دن ہم سے چھیننے والا ہے. نوجوان ساتھیوں اس مسئلے کو ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھنا, تم عام نوجوانوں جیسے نہیں, تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے, بامقصد نوجوان نوجوان ہو تم, تم لڑکی ہو کہ لڑکا ہو, تم ایک بامقصد نوجوان ہو, اس مسئلے کو یاد رکھنا. اور اس مناسبت سے مجھے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ 14 فروری نے ہمارے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ 14 فروری کیا ہے, اس کی حقیقت واضح کروں آپ کے سامنے. یہ 14 فروری کیا ہے, محققین نے اس سلسلے میں جو باتیں لکھی ہیں ان کے اندر بڑی تفصیل ہے. جو واقعہ مشہور ہے وہ میں آپ کے سامنے نقل کر دوں. 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے کہتے ہیں. ویلنٹائن ایک انسان کا نام ہے. یہ کون تھا, کیا تھا, اس سلسلے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں, کئی کہانیاں مشہور ہیں. لیکن جو کہانی زیادہ مشہور, جو عام طور پہ لوگوں کے ہاں رواج پائی ہوئی ہے, وہ یہ کہ روم میں رومی حکومت جب تھی, اس رومی حکومت کے اندر یہ قانون حکومت نے بنایا کہ جو فوجی ہوں گے, یہ فوجی چونکہ ان کو میدان جنگ میں جا کر لڑنا ہے, ان کو شادی بیاہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا, اجازت نہیں ہوگی. کیوں, شادی کریں گے, بیوی بچے اگر ہوں گے, میدان جنگ میں لڑ رہے ہوں گے, دشمن سے لڑتے لڑتے بیوی بچوں کا خیال اگر آ گیا, میدان جنگ میں بزدلی دکھائیں گے, دوڑ کر چلے آئیں گے. اس لیے کہا نہ بیوی نہ بچے جوان مردی کے ساتھ لڑیں گے. پابندی عائد کر دی حکومت نے, اور پادریوں پہ سب پہ پابندی کہ کوئی کسی فوجی کی شادی نہیں کروا سکتا, پابندی لگوا دی گئی. انسان کی فطری ضرورت ہے, آدمی جتنا دبائے گا وہ فطری ضرورت نکل کر آئے گی باہر. ہوا یہی کہ چند دن تو معاملہ ٹھیک رہا, لیکن پھر بے راہ روی آنے لگی, قانون توڑا جانے لگا, لوگ جو ہے حد سے آگے بڑھ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی راہ پر نکلے. اس صورتحال کو دیکھ کر عیسائی پادریوں میں سے ایک پادری نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کے قانون کی پرواہ کیے بغیر, دوسرے الفاظ میں دنیا کی پرواہ کیے بغیر, ایک مرد کو ایک عورت سے ملانے, ایک محبوب کو اپنے محب سے ملانے, ایک عاشق کو اپنے معشوق سے ملانے کا فریضہ میں انجام دوں گا, چاہے کوئی بھی نتیجہ ہو. خفیہ شادیاں کروانی اس نے شروع کی, حکومت کی نظر سے بچ کر پیغام دینا اور شادیاں کروانا شروع کی. زیادہ دن نہیں گزرے حکومت کی نظر میں آ گیا, اور حکومت نے بغاوت کے جرم میں, حکومت کے قانون کے خلاف ورزی کے جرم میں ویلنٹائن کو ختم کر دیا, اس کو جو ہے ہلاک کر دیا, ختم کر دیا. اب یہ لوگ جن کی اس نے شادی کروائی تھی, اور وہ لوگ جو دنیا میں محبت کے کو رواج دینا چاہتے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جس آدمی نے دو دلوں کو ملانے کے لیے قربانی دی ہے, اس کی وفات کے دن کو ہم محبت کے دن پہ ملا لیں گے, محبت کے دن کے نام پہ منانا شروع کر دیں گے. یہ تاریخی پس منظر بتایا جاتا ہے, واقعات اور کئی بتائے گئے ہیں, مجھے ان واقعات کی تفصیل سے لینا دینا نہیں. مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ دو دلوں کی محبت کو یکجا کرنے اور دو دلوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو کوشش اس نے کی تھی, اس کوشش کی یادگار کے طور پہ یہ دن منایا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ تأثر اس معاشرے میں عام ہے کہ کوئی بھی محبت کرنے والا, اور بڑا عجیب معاملہ یہ ہے کہ اگر جائز طریقے سے منگنی کے ذریعے رشتہ ہوا ہو تو ایسے رشتے میں 14 فروری کی زیادہ اہمیت نہیں ہے, ناجائز طریقے سے دوستی اگر بنائی ہوئی ہو تو ویسی دوستی کے رشتے میں 14 فروری کی زیادہ اہمیت ہے. ناجائز دوستیاں اگر ہوتی ہیں تو ایسے معاملے میں زیادہ اہمیت ہے. تو ہوا یہ کہ 14 فروری کو اب ہر کوئی اس کا اہتمام کرنے لگا. اگر پہلے سے عاشق یا معشوقہ پال کے رکھی ہوئی ہے تو اس دن ہدیہ دیا جاتا ہے, تحفہ دیا جاتا ہے, محبت کا کوئی خاص اظہار کیا جاتا ہے, اور اظہار کے اپنے اپنے دائرے, جس کو جتنی چھوٹ اس حد تک جاتا ہے, جس کو جتنا محدود رکھا گیا, پابند رکھا گیا, اس درجے میں رکھتا ہے, اور کچھ نہیں تو کم از کم پیار کے دو بول, محبت کے دو کلمات, ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ اس کا ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, مجھے آپ کے سامنے ایک حقیقت کو واضح کرنے دیں, یہ نوجوان نسل اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ ویلنٹائن کے بارے میں بتایا جاتا ہے, بہت سارے محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ویلنٹائن نام کی کوئی شخصیت تھی ہی نہیں, اس کی اصل تو کچھ اور ہے, اس واقعے کی اصل تو کچھ اور ہے. کیا ہے اس کی اصل؟ کہا اس کی اصل یہ ہے کہ روم کی جو حکومت ہے, یہ عیسائی حکومت, عیسائیت کے آنے سے پہلے, عیسائیت کے قبول کرنے سے پہلے روم وغیرہ کے علاقے میں یہ صورتحال تھی کہ وہاں بت پرستی عام تھی. تو جیسے ہندوستان میں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے, ہر کام کا یہ خدا ہوا کرتا تھا. جیسے آپ جانتے ہیں ہندوستان میں دولت دینے کے لیے لکشمی ہے, پریشانیوں لانے کے لیے, مصیبت لانے کے لیے لوگ شیو کو یاد کرتے ہیں, مسائل کے حل کرنے کے لیے وشنو کو یاد کرتے ہیں، ہر کام ہر ضرورت کے خدا ہمارے پاس ہندوستان کے لوگوں کے پاس موجود ہے، ہندوستان کے جو یہاں غیر مسلم بستے ہیں ان کے پاس موجود ہے، ایسا ہی کچھ تصور روم کے ان بت پرست لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، اور ان کے پاس ماحول مشہور یہ تھا کہ جیسے ہر کام کے کچھ خدا ہیں، ایسے ہی محبت کا بھی ایک خدا ہے، محبت کا بھی ایک خدا ہے، اور محبت کا جو خدا ہے اس خدا کی یاد میں سال میں ایک دن عید منانی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، جیسے یہاں مختلف معبودوں کی مناسبت سے عید منائی جاتی ہے، یہ خالصتاً ایسے ہی ایک معبود کی، ایک رب جو انہوں نے بنا لیا تھا اس کی بندگی کے لیے مختص کیا گیا ایک دن ہے۔ اور اگر یہ حقیقت مان لی جائے، اور اگر یہ حقیقت مان لی جائے تو سادہ الفاظ میں یوں کہیے، یہ دن ایک انسان کے ایک انسان سے ملاقات کی خوشی کا نہیں ہے، ایک بندے کے اپنے رب کے ساتھ، جسے انہوں نے رب بنا لیا، حالانکہ وہ رب نہیں ہے، جسے انہوں نے رب بنا لیا ہے اس کے ساتھ تعلق اور رشتہ مضبوط کرنے کا یہ دن ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، یہ انسانی محبت کی تکمیل کا دن نہیں ہے، یہ خدا اور بندے کی محبت کی تکمیل کا دن ہے ان بت پرستوں کے پاس۔ اسی لیے محققین نے لکھا کہ یہ جو کیوپیڈ کہتے ہیں، کیوپیڈ آپ جانتے ہیں جو اس 14 فروری کو تحفے دیے جاتے ہیں، اس میں چھوٹا سا پتلا، یا تو تصویر بنی رہتی یا پتلا رہتا ہے، شکل کیا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے دو پر لگے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کمان اور تیر لیے ہوئے ہیں۔ محققین نے لکھا ہے کہ روم کے جو بت پرست تھے ان بت پرستوں کے پاس محبت کے خدا کی یہ تصویر ہے ان کے پاس، اور اگر یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو مسلمانوں اس مسئلے کو یاد رکھنا، یہ ایک انسان سے محبت کے اظہار کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین و ایمان کو برباد کرنے کا معاملہ ہے، یہ شرک کا معاملہ ہے، محبت کے نام پہ تمہیں لوٹنے کا معاملہ ہے، تمہارے ایمان پہ ڈاکے کا معاملہ ہے، تمہیں ہوش نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم ایک ایسی قوم بنتی جا رہی ہے، ایک ایسی قوم بن گئی ہے جسے اس کا ہوش نہیں کہ جو کام کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے، ان کو بس اس کا پتا ہے کہ بس یہ رواج ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اگر اس حقیقت کو مانا جائے، اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ یہ محبت کے خدا کے نام پر منائے جانے والی عید ہے، تو مسلمانوں تم اپنا ایمان لٹا رہے ہو، اپنا دین لٹا رہے ہو، اپنا ایمان برباد کر رہے ہو۔ تم ایمان گوا دو تو بچا کیا ہے تمہارے پاس، تم اپنا ایمان گوا دو تو بچا کیا ہے تمہارے پاس، تم نے اپنا سب کچھ گوا دیا ایک محبت کے جھوٹے سے دعوے کے پیچھے، ایک محبت کی جھوٹی سی آس کے پیچھے، ایک محبت کے چند بول کی خاطر تم نے اپنے ایمان کا سودا کیا، تم نے اپنے ایمان کو قربان کیا، تم نے اپنے ایمان کو برباد کیا۔ تم سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے، تم سے زیادہ ناسمجھ کون ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اس حقیقت کو ہم سامنے رکھیں تو آج یہ نوجوان نسل، آج یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، میرے اور آپ کے بھائی اور بہن، جس دیوانگی کا شکار ہیں، اس دیوانگی کو تصور کریں تو معلوم ایسے لگتا ہے کہ ایمان کو اس سے زیادہ، ایمان کو بیچنے کا اس سے زیادہ سستا کوئی دروازہ انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ کوئی ڈر ہے، نہ کسی قسم کی جھجک ہے، نہ کسی قسم کی پرواہ ہے، بے دریغ بے دھڑک سب کچھ لٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے حاضرین گرامی پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر حقیقت یہی ہے کہ یہ خدا کی محبت کا معاملہ ہے، ان کے اپنے معبود کی محبت کا معاملہ ہے، کسی کا بھی اس سے تعلق ہو، ایک مسلمان کا اس سے کبھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر مسلمان ہے تو اس دن کسی قسم کا کوئی اہتمام نہیں کرے گا، اس دن کسی قسم کا کوئی اہتمام نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان اگر ہے، اسے اپنے رب سے محبت ہے، اپنے ایمان کی، دین کی پرواہ ہے، تب پھر وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے گا۔ اس حقیقت کو مجھ کو اور آپ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا اور اس معاشرے کی نوجوان نسل کو سمجھانا ہے، اس لیے کہ یہ بڑی بھولی ہے، بڑی جو مطلب نادان ہے، اسے پتا نہیں کہ کس دنیا میں یہ جیتی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے 14 فروری سے متعلق۔ اور اگر مان لیں کہ حقیقت یہ نہیں، واقعی معنوں میں دو دلوں کو ملانے والا معاملہ ہے، مسلمانوں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، نہ اپنی خواہشات کے معاملے میں، نہ اپنی ضرورتوں کے معاملے میں ہم آزاد نہیں۔ اگر آزاد ہیں تو پھر مسلمان نہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم پابند ہیں اللہ کی شریعت کے، نبی کی لائی ہوئی سنت کے ہم پابند ہیں، نبی کے دین کے ہم پابند ہیں۔ آزادی کا یہ جو تصور ہے، ویلنٹائنز ڈے کا یہ جو تصور ہے، یہ اسی وقت کوئی انسان آسانی سے قبول کر سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں آزاد ہوں۔ اور ہے ویسٹرن کلچر کی جب آپ بات کریں, مغربی کلچر, مغربی تہذیب کی اگر آپ بات کریں, مغربی تہذیب کا نہ آخرت پر ایمان ہے, نہ جنت پر ایمان ہے, نہ جہنم پر ایمان ہے. ان کو نہ جنت پر ایمان ہے, نہ جہنم پر ایمان ہے, نہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس ہے. تو زندگی پھر آزاد ہے, زندگی آزادی کا نام ہے. زندگی نام ہے کہ زندگی میں جتنا عیش کر سکتے ہو کرو, لیکن آپ تو مسلمان ہیں, آپ کو تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر, آپ کو یقین ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے, جواب دینا ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, جہنم سے بچنا ہے, جنت میں جانا ہے. تب پھر آزادی کے اس عام تصور کو تم نے کیسے قبول کر لیا, تم نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ ویلنٹائنز ڈے کے نام پر ایک ایسی مناسبت آ رہی ہے جس میں تمہیں اپنے جذبات کی, اپنی محبت کی, یا اپنے مختلف قسم کے احساسات کی تسکین کے لیے کھلی چھوٹ دے دی گئی. تم نے ایسے کیسے تصور کر لیا, تم نے ایسے کیسے تصور کر لیا؟ یاد رکھنا, مسلمان, بعض اہل علم نے لکھا عربی زبان میں, مسلم کا معنی ہوتا ہے ایسا اونٹ جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور وہ رسی, اور وہ رسی اس اونٹ کے مالک کے ہاتھ میں دے دی گئی ہو. اگر یہی معنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح نکیل ڈالا ہوا وہ اونٹ نہ چلنے میں آزاد ہے, نہ رکنے میں آزاد ہے, نہ وہ دائیں مڑنے میں آزاد ہے, نہ بائیں مڑنے میں آزاد ہے, وہ اشاروں کا پابند ہے کہ اس کا مالک اسے کیسا اشارہ کرتا ہے. ہماری حیثیت بھی وہی ہے. اس لیے کہ ہم اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ چھوٹی چھوٹی فرما برداریاں, اور یقین مانے بہت چھوٹی سی قربانیاں ہم دے رہے ہیں اس بدلے کے بدلے میں جو بدلہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دینے والے ہیں. آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی خوبصورت لڑکی یا لڑکی کی محبت آپ کو اس قدر زیادہ اکساتی ہے, اس قدر زیادہ ابھارتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آزادی ہونی چاہیے تاکہ آپ مزہ کر سکیں, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیں, یہاں آپ قابو رکھیں گے, آپ کو جنت کی وہ حوریں ملے گی, جنت کی وہ نعمتیں ملے گی جن کے سامنے دنیا کی یہ عورتیں یا دنیا کے یہ لڑکے کسی کام کے نہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں. آپ سوچیں, آپ تجارت کر رہے ہیں, آپ یہاں گویا تجارت کر رہے ہیں, آپ گویا جنت کی حوروں کا سودا کر کے دنیا کی یہ عارضی عورتیں. کوئی عورت, بعض لوگوں نے بڑی پتے کی بات کہی, بعض لوگوں نے بڑے پتے کی بات کہی, کہا لوگ کہتے ہیں لڑکی جوانی میں خوبصورت نظر آتی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ معاملہ ایسا نہیں, یہ معاملہ خوبصورتی کا نہیں, یہ جوانی کے جذبات کا معاملہ ہے, کہ جوانی میں انسان کے اندر جو جذبات, جو اوال پیدا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں اگر اسے دنیا کی کوئی عورت نہ ملے, بدصورت سے بدصورت بھی عورت ملے گی, اس وقت اسے وہ خوبصورت ہی نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ اس کی خوبصورتی کا نہیں ہے, اپنے نفس کے ادراک کا ہے کہ جو چیز آپ کو خوبصورت دکھا رہی ہے وہ اس کی خوبصورتی نہیں, وہ آپ کے اپنے جذبات ہیں. آپ ان پر اگر آپ قابو رکھیں گے, صحیح طریقے سے اگر آپ پورا رکھیں گے, تب پھر آپ کی زندگی میں اس معاملے پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سودا ہم اور آپ کر رہے ہیں بہت سستا سودا ہے. جنت اور جنت کی نعمتیں, جنت کی وہ حوریں بہت زیادہ قیمتی ہیں, جن کے مقابلے میں اس دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دوسری بات ہے جسے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. وہ جو کلچر آزادی کا پیغام دیتا ہے, اس کلچر میں یہ سب چیزیں چل سکتی ہیں, لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں جو شریعت کا پابند ہے, دین کا پابند ہے, اس قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. اور تیسری بات جو مجھے اس سلسلے میں کہنی ہے آپ کو, کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی کہ اس 14 فروری کے کلچر نے اس نوجوان نسل پہ اتنا خطرناک اثر ڈالا ہے کہ چند دن کی محبت, چند دنوں کا جنون ذہن و دماغ پر ایسا مسلط ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی ہر محبت ان کو بھلا دیتی ہے, دنیا کی ہر محبت بھول جاتی. میں ذرا پوچھوں ان نوجوان بھائیوں سے, اپنی ان نوجوان بہنوں سے پوچھوں کہ وہ جو آپ کا اپنا عاشق یا معشوق نظر آتا ہے, کیا اس کی محبت آپ کی نظر میں اس قدر زیادہ قیمتی ہو گئی کہ ایک ماں کی وہ محبت, ایک باپ کی وہ محبت جس کی مثال آپ نہیں دے سکتی, وہ ہلکی ہو گئی آپ کی نظر میں؟ آپ جانتے ہیں اس 14 فروری نے وہ ماحول ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا اپنا نوجوان بھائی, ہماری اپنی نوجوان بہن سینہ تان کے والدین کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں, میں جیوں گی مروں گی اس کے ساتھ, جیوں گا مروں گا اس کے ساتھ. سبحان اللہ. اے اللہ کے بندے, کبھی تو نے سوچا اس ماں کے بارے میں, کبھی سوچا جس ماں نے تمہاری خاطر راتوں کی نیند قربان کی؟ صرف راتوں کی نیند کی بات نہیں ہے, 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں تمہیں اٹھایا ہے, تم
تمہاری اپنی جو تکلیفیں تھی تمہاری طرف سے اسے جھیلا ہے, اور اتنا ہی نہیں تقریباً 2 سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر تمہیں پلایا ہے. اور وہ ماں جس نے جو ہے تمہاری تکلیف پر اپنی سب کچھ بھلا دی, اپنا آرام, اپنی آسائش سب کچھ بھلا دی, اور اس باپ کو تم بھول جاتے ہو, بھول جاتی ہو جو تمہاری خاطر دھوپ میں تپتا ہے, اپنوں سے بڑوں کی گالیاں سنتا ہے اگر کہیں نوکر ہے, یا اگر کسی کے ساتھ تجارت کرتا ہے ذہنی ٹینشن کو جھیلتا ہے, جسم کو تھکاتا ہے, بیماریوں کے باوجود محنت کرتا ہے, اس لیے کہ اسے احساس ہے میرے گھر میں میرا بچہ یا بچی ہے جس کے دودھ کے لیے پیسہ چاہیے, جس کے نوالے کے لیے پیسہ چاہیے. کیسی قربانیاں ان والدین نے دیے ہیں, اور ان کی فطری محبت اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں رکھی ہوئی ہے, یہ کیسی دیوانگی ہے, یہ کیسی بیوقوفی ہے جو تم پہ مسلط ہوتی ہے. اپنے والدین کو بھول جاتے ہو, اپنے والدین کو بھول جاتے ہو. بڑی شان سے کہتے ہیں زندگی آپ ہی کی نہیں ہماری بھی ہے, زندگی آپ ہی کی نہیں ہماری بھی ہے, ہمیں اپنی مرضی سے دینا جینے دیا جائے. انسان ذرا کم از کم اس کو تو سوچنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مٹی سے اٹھا کے سیدھے نہیں کھڑا کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اسی ماں اور باپ کو تمہارے وجود کا ذریعہ بنایا ہے, تمہارے وجود کا ذریعہ بنایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا, ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا کہ عبداللہ ابن عمر میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹ پہ اٹھا کر, چل نہیں سکتی معذور ماں ہے, اپنی ماں کو اپنی پیٹ پر اٹھا کر پورا حج کروایا ہے, طواف کروایا ہے, سعی کروائی ہے, پورا حج میں نے اپنی پیٹ پر اٹھا کر کروایا. کس دور کی بات ہے؟ اس دور کی بات ہے جنب جب نہ وسائل تھے نہ زندگی کی یہ ساری آسائشیں تھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ بتائیں, آپ بتائیں کہ میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے تو کیا میں نے اپنے اس کے ماں ہونے کا حق میں نے ادا کر دیا, کیا میں نے اس کے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ولا بزفرۃ واحدہ, ولا بزفرۃ واحدہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کے بندے تم ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو, تمہاری ولادت کے وقت میں ماں کی ایک جو آہ نکلی ہوگی تم نے اس ساری خدمت کے بدلے اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کیا. یہ نوجوان نسل اپنے والدین کو, اپنے آبا و اجداد کو کیوں بھول جاتی ہے؟ وہ جو تمہارے لیے تڑپتے ہیں, وہ جو تمہاری پیدائش کے بعد اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں, تمہیں اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں, تم انہیں بھول جاتے ہو. تم سے زیادہ خود غرض, تم سے زیادہ مطلبی, تم سے زیادہ بے وفا اور تم سے زیادہ دھوکے باز کوئی نہیں. تم سمجھتے ہو ایک عاشق یا معشوق کے ساتھ وفا کر رہے ہو, تم اس سے بڑی زیادہ بے وفائی اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو. تم سمجھتے ہو اپنے عاشق یا معشوق کا دل رکھ رہے ہو, لیکن اس سے پہلے تم نے اپنے والدین کا دل توڑا ہے. ذرا دو لمحے کے لیے سوچنا, ذرا دو لمحے کے لیے سوچنا, کل تمہاری بھی اپنی اولاد ہوگی, کل تمہاری اپنی اولاد ہوگی, یہی اولاد تمہارے سامنے کھڑی ہوگی اور اسی انداز میں تم سے مخاطب ہوگی, تم پہ کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بدلہ دینا چاہیں گے اسی شکل میں تو یہ بعید نہیں کہ تمہاری سرکشی کے بدلے میں تمہاری اولاد سرکش ہو جائے, تمہاری نافرمانی کے بدلے میں تمہاری اولاد نافرمان ہو جائے, تمہاری والدین کی دھوکہ, والدین کو دیا گیا دھوکا تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے دھوکے باز بنا دے. تم اگر آج والدین کی عزت کو سڑکوں پہ اچھالتے پھرتے ہو یا پھرتی ہو, اپنے والدین کی عزت کو نیلام کرتی ہوئے پھرتی ہو, یاد رکھنا عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے عزت چھین سکتا ہے. اس مسئلے کو یاد رکھنا, یہ کسی ایک لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ وفا کا معاملہ نہیں ہے, اپنے والد اور والدہ کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ ہے. عقل مند ہو, سمجھدار ہو, جوان مرد ہو, جذبات اگر ہیں, محبت کی قدر جانتے ہو, محبت کرنے والے ہو تو اس محبت کی قدر کرو جو محبت اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ رکھ کر بھیجی ہے. ایک باپ کی محبت, ایک ماں کی محبت, ایک اپنے بھائی کی محبت, ایک اپنی بہن کی محبت. تمہیں پتہ بھی ہے, تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا ایک غلط اقدام کتنی زندگیوں کا سکون بے ایک وقت برباد کرتا ہے, کتنی زندگیوں کے سے جو ہے ان کی اپنی زندگی کا ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ زندگی کا جو ظاہری مقصد ہو سکتا ہے وہ چھین لیتا ہے. آپ جانتے ہیں ایک لڑکی گھر سے سرکش ہو کر نکل جاتی ہے, پھر اس گھر کی لڑکیوں کے لیے کسی شریف گھرانے کا رشتہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک لڑکا اگر سرکش ہو کر نکلتا ہے, اسے بس اتنا یاد رہتا ہے کہ میں ہوں میری آم معشوقہ ہے اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میری سرکشی میرے خاندان کو بدنام کر دے گی اور میرا معاملہ صرف میرا نہیں رہے گا پورے خاندان پہ اثر انداز ہوگا. یاد رکھنا میرے بھائیوں, یاد رکھنا اس سے زیادہ خود غرض کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ مطلبی کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی چند لمحوں کے لذت. کیوں؟ اس محبت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس محبت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس محبت کا خلاصہ اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی نتیجے کے طور پہ اگر ممکن ہو تو میاں بیوی بن جائیں اور اس کے بعد ایک رات دو رات گزار لیں, پھر اس کے بعد زندگی کا وہی معمول ہے جو ایک میاں بیوی کی زندگی کا معمول ہے. صرف ان چند لمحوں کی لذت کے لیے, مزے کے لیے تم نے اتنا بڑا سودا کر لیا. خاندان کا سودا, والد کا سودا, ماں کا سودا, بھائی کا سودا, بہن کا سودا, عزت و ناموس کا سودا, شرافت کا سودا, اپنے دین و ایمان کا سودا, سب کچھ تم نے بیچ دیا. تم سے زیادہ نادان اور تم سے زیادہ سستا سودا کرنے والا شاید ہی دنیا میں کوئی نظر آئے. اس لیے مسلمانوں, ہوش مندی سے کام لو. ہم مسلمان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم کو اور آپ کو دی ہے یہ ایک مسلمان کو مسلمان بناتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اچھا انسان بناتی ہے, ایک اچھا انسان بناتی. آپ شریعت سے دور ہو کر اچھے انسان نہیں بن سکتے, جتنے شریعت سے دور جائیں گے آپ اتنے گئے گزرے انسان ہیں, اتنے گرے ہوئے انسان ہیں. اس مسئلے کو یاد رکھنا میرے بھائیوں. یہ وہ پہلو ہیں جو معاشرتی پہلو جن کا اثر ہماری اور آپ کی زندگی پہ نظر آتا ہے. لیکن اگر میں 14 فروری کے اس اثر کا تذکرہ کروں کہ اس 14 فروری نے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کیسی بے حیائی پھیلائی ہے, کس چیز کو معاشرے کے اندر رواج دیا ہے, تو شاید ہم اور آپ اس کے خطرناک ہونے کا کما حقہ اندازہ لگا سکیں. آپ جانتے ہیں یہ جو دوستیاں ہیں لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں, دنیا یہ دیکھتی ہے, دنیا جانتی ہے 90% سے زیادہ دوستیاں رشتے میں نہیں بدل پاتی ہیں. 90% سے زیادہ دوستیاں رشتے میں بدل نہیں پاتی. سب وعدہ کرتے ہیں, لڑکا بھی وعدہ, لڑکی بھی وعدہ, میں گھر والوں کو دیکھ لوں گا, میں گھر والوں کو دیکھ لوں گی. لیکن نتیجہ جو دنیا جانتی ہے, دیکھ لو اپنے آس پاس, اکثر و بیشتر کہیں نہ کہیں جا کر انہیں سرنڈر ہونا پڑتا ہے, اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے. 90% رشتے یہ نتیجے میں نہیں بدلتے ہیں, پھر ایسا سودا کیوں کرے آدمی, ایسا سودا کیوں کریں؟ رشتے میں نہیں بدلتے. انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام مختلف ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے نقل کروں اس اجنبیوں سے دوستی کے معاملے نے کیا کیا نقصان پہنچایا ہے. میں کہوں تو شاید آپ تعجب نہ کریں, معاشرے کے اندر ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں, معاشرے کے اندر ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جن کی عزت و ناموس سے کسی لڑکے نے کھلواڑ کیا, وہ سب کچھ کیا جو ایک بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے, پھر اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اب ایسی لڑکیاں باقاعدہ موجود آپ کو ملیں گی, اگر آپ کی نظر ہو معاشرے پر آپ کو ایسی مثالیں ملے گی. بیچاری نہ کسی سے شکایت کر سکتی ہے, نہ منہ کھول کر اپنی مظلومیت کی داستان سنا سکتی ہے, گھر میں بولتے ہوئے ڈرتی ہے, کسی سے شکایت کرتے ہوئے ڈرتی ہے, اپنا سب کچھ لٹا دیا, نہ محبت ملی نہ عزت و ناموس بچی. یہ ہے حقیقت, یہ ہے حقیقت. اور میں یہ کہوں تو آپ تعجب نہ کریں, یہ جتنے لوگ جو اس قسم کی دوستیاں نبھاتے ہیں ان کے سامنے اس قسم کا انجام ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے فلاں سہیلی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس کے عاشق نے برباد کر کے چھوڑ دیا. لیکن ہر لڑکی یہی دھوکہ اپنے آپ کو دیتی ہے کہ میرا عاشق میرا محبوب ایسا نہیں کرے گا. لیکن ہوتا کیا ہے, عملاً یہی دیکھا جاتا ہے کہ عزت و ناموس کے لوٹنے کے بعد, لوٹ جانے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک تو یہ مثال, ایک انجام یہ ہوتا ہے. دوسرا انجام کیا ہوتا ہے؟ محبت, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں, وعدے ہوتے ہیں شادی بیاہ کے, نبھانے کے, آخر تک رہنے کے, سب کچھ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد انجام یہ ہوتا ہے کہ شادی ان کے ساتھ نہیں ہو پاتی. لڑکے کی شادی کہیں ہو گئی اور ساتھ میں لڑکی کی بھی کہیں ہو گئی, یا دونوں میں سے کسی ایک کی ہو گئی. اب یہاں کئی امکانات, کئی مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکی جس گھر میں جاتی ہے کوشش یہ کرتی ہے کہ شوہر پر کسی بھی قسم کا الزام لگا کر, شوہر کے خاندان پر کسی بھی قسم کا الزام دھر کے واپس اپنے ماں کے گھر لوٹ آئے تاکہ دوبارہ اسی عاشق کے ساتھ اس کی شادی ہو سکے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ایک شریف لڑکا بازار میں بدنام ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں, شرم مانے ہیں, حیا مانے ہیں, لیکن حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے. لڑکیاں صرف اسی عاشقی اور عشق کے چکر میں مبتلا ہو کر جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس لڑکے پر نامردی کا الزام لگا کے نکل آتی ہیں. یہ ہم نے دیکھا اپنے معاشرے کے اندر. ایک نوجوان کی عزت پر اتنا بڑا الزام, اتنا بڑا الزام, وہ گوارا کر لیتی صرف اس لیے کہ اسے لوٹنا ہے اپنے پرانے عاشق کے پاس. ایک, اور اگر یہ ممکن نہیں ہوتا یا ایسا نہیں کر پاتی, کچھ کیا کرتی ہیں, کچھ یہ کرتی ہیں کہ لڑکے کے گھر والوں پر الزامات دھرتی ہیں کہ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں, یہ لوگ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, یہ مجھے مارتے پیٹتے ہیں, بلا وجہ مجھے پریشان کرتے ہیں. اور گھر کے لوگ, کسی بھی باپ کو اپنی بچی غلط نظر نہیں آتی, کسی بھی ماں کو اپنی بچی غلط نظر نہیں آتی, پھر ان کے ساتھ مل کر پھر نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے, لڑکے پر, لڑکے گھر والوں پر ڈوری کا کیس, ڈوری کیس, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ خاندان کے سکون اور اطمینان کو برباد کر دیا جاتا ہے, دوسرا نتیجہ. تیسرا نتیجہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, کچھ خواتین, کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں, وہ یہ کرتی ہیں شوہر کی حیثیت سے, شوہر موجود ہے, فون ہو یا اگر موقع ہو بازاروں میں نکلنا تو شوہر کی حیثیت میں سے گھر میں شوہر موجود, عاشق کی حیثیت سے گلی کوچوں میں عاشق موجود ہے. خیانت شوہروں کی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور یہ خیانت بھی اپنے اپنے درجات میں, کوئی بے حیائی کی انتہا پہ پہنچ کر اور کوئی آخری درجے میں کم از کم ہو تو فون کے ذریعے اپنے دوسرے عاشق کے ساتھ, اپنے آشنا کے ساتھ گفتگو کر کے شوہروں کی خیانت کرتے ہوئے زندگی گزارتی. اور یہ بھی نہ ہو تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ کچھ شریف اگر لڑکیاں ہوتی ہیں زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی ہیں تو شوہر کے ساتھ زندگی بتا دیتی ہیں, لیکن ایک ایسی زندگی جس میں کبھی شوہر کو اس کے دل میں وہ مقام نہیں مل پاتا جو شوہر کا ایک جائز حق بنتا ہے. دل میں کسی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے, زندگی گزر جاتی ہے, کبھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک مخلص بیوی نہیں بن پاتی. سبحان اللہ, جو قدم اتنے سارے نقصانات سے دوچار کرے یہ محبت نہیں ہو سکتا, یہ محبت نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ محبت کا جذبہ خیر کا جذبہ ہے, محبت کا جذبہ خیر کا جذبہ ہے. جس جذبے سے اتنا شر جنم لیتا ہو وہ محبت نہیں ہو سکتی, یہ حوث ہے, یہ انسان کی اپنی فطری ضرورت کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کا معاملہ ہے. اور میرے بھائیوں, اگر یہ معاملہ کنٹرول میں نہیں رہتا تب پھر وہ بے حیائی جنم لیتی ہے جسے اسلامی شریعت نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے, اور وہ ہے زنا, وہ ہے زنا. میرے بھائیوں, گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی شریعت میں بہت سے بتائے ہیں, بہت سے گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے, لیکن زنا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعیدیں سنائی, اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعیدیں سنائی. اس مسئلے کو یاد رکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا, قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا. اہل علم نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے. کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیامت مخلوقات میں سب سے برے لوگوں پر قائم ہوگی. قیامت جب قائم ہوگی تو جو لوگ موجود رہیں گے وہ انسانوں میں انتہائی گئے گزرے انسان ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا, دو حدیثوں کو اگر ہم جمع کر کے دیکھتے ہیں تو زنا وہ جرم ہے جو انتہائی گرے لوگوں کے اندر ہی ہو سکتا ہے. شریف انسان کا زنا سے کسی قسم کا کبھی تعلق نہیں ہو سکتا. شریف انسان, عزت دار انسان, سمجھدار انسان کا زنا اور بدکاری سے کبھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. حضرت ہند ابو سفیان کی بیوی فتح مکہ سے پہلے کافرہ تھیں, فتح مکہ سے پہلے مشرکہ تھیں, لیکن فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کی. اسلام قبول کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی جس کو بیعت النساء کہا جاتا ہے. اس میں کئی باتوں کا اقرار لیا جاتا تھا, مثال کے طور پر کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی, اپنے بچوں کو زندہ دفن نہیں کرو گی, ایسا ہی ایک اقرار لیا جاتا تھا تم زنا نہیں کرو گی. روٹین تھا, یوں کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ یہ بیعت نہیں, وہ لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے سامنے وہی بیعت کے الفاظ دہرائے, تم شرک نہیں کرو گی منظور, تم بچوں کو زندہ درگور نہیں کرو گی منظور. اللہ کے نبی نے جب کہا تم زنا نہیں کرو گی, ہند نے, کون مشرکہ ہے کافرہ ہے اب تک, اب مسلمان ہونے جا رہی ہیں, انہوں نے ایک سوال کیا, او تزنی الحرۃ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کیا کوئی شریف عورت زنا کر سکتی ہے, کیا کوئی شریف عورت زنا کر سکتی ہے. یہ ایک خاتون کا سوال, اس خاتون کا جو مشرکہ ہے کافرہ ہے اللہ کی نافرمان ہے, لیکن اس کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شریف عورت زنا کر سکتی ہے. میرے بھائیوں, یہ بات یاد رکھنا, معاشرے میں زنا عام ہو چکا ہوگا لیکن ایک شریف انسان کا زنا سے تعلق نہیں ہو سکتا, ایک شریف انسان کا زنا سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ جس قوم کے اندر بھی زنا عام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دیں گے, اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دیں گے. جس بستی میں جس علاقے میں زنا عام ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دیں گے. بعض اہل علم نے لکھا قوم میں عام ہوگا تو قوم پر قحط سالی مسلط ہوگی. انسان کی زندگی میں اگر زنا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا رزق چھین لیں گے. آج بہت سارے نوجوانوں کو پتا ہے, بہت سارے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا نوالا, ہماری اپنی کمائی گھٹ گئی, ویوپار نہیں ہوتا ہے, کاروبار میں ترقی نہیں ہے, نقصان بہت ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کے کسی معاملے سے ایسے کسی نوجوان کو کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرو. یہ تو بات ہوئی دنیا کے نقصان کی, آخرت کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تذکرہ کیا. معراج کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا, کہا ایک منظر میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں دیکھ گزر رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی دیگ ہے, بہت بڑی دیگ ہے, دیگ کے نیچے آگ لپک رہی ہے اور اس دیگ کے اندر سے انتہائی کربناک, انتہائی دردناک آوازیں, انتہائی دردناک چیخیں سنائی دے رہی ہیں. اور اسی حالت میں دیکھتا ہوں کہ جب آگ لپکتی ہے, آگ لپکتی ہے تو کچھ ننگے مرد اور عورتیں اس کے اندر سے ابل ابل کر باہر آتے ہیں, پھر اندر جاتے ہیں, ابل کر آتے ہیں اور باہر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کاری کیا کرتے تھے. اللہ المستعان, اللہ حفاظت فرمائے. کہا ایسی دردناک چیخوں سے وہ چیخ رہے ہوں گے, ایسی دردناک چیخیں نکال رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منظر کھینچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی وضاحت پوچھنی ضروری سمجھی. حاضرین گرامی, مجھے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ اگر یہ زنا اگر عام ہوتا ہے, اور مجھے کہنے دیں بہت سارے بھائی بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں جب زنا کی بات کی جائے تو پورا پورا تعلق ہو تبھی زنا ہوتا ہے. یاد رکھنا اسلامی شریعت کی نظر میں زنا کے درجات ہیں, زنا کے درجات ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کے پیر بھی زنا کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. اور اس کی شرح وضاحت اس طرح آئی آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو حوث کی نگاہ سے دیکھے, یا کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کو حوث کی نگاہ سے دیکھے, کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کا ہاتھ چھوئے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے, جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگائیں, یہ ہاتھوں کا زنا ہے. کوئی اگر اس قسم کے غلط کام کی طرف چل کر جائے تو یہ پیروں کا زنا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, زنا یہی نہیں کہ کوئی آدمی انتہا کو پہنچے, زنا یہ ہے کہ آدمی ابتدا ہی اس راہ پہ چل پڑے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف زنا کو حرام نہیں قرار دیا, اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا الزنا کہا, ولا تقربوا الزنا کہا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. شارحین نے لکھا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ کا سیدھا سا مطلب یہ کہ جو چیزیں زنا تک پہنچا سکتی ہیں ان کی طرف مت جاؤ. کسی اجنبی مرد سے کسی عورت کا لچکیلی آواز میں بات کرنا, بس ایسی آواز میں بات کرنا جو ایک عورت کی فطری لچکدار آواز ہوتی ہے, یہ فتنے کا دروازہ کھولنے کا باعث بنتی ہے. کسی اجنبی کے ساتھ گفتگو کرنا یہ زنا کا وہ باب ہے جو میرے اور آپ کے سامنے کھلتا ہے. حاضرین گرامی, اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا, یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر کوئی نوجوان, یقیناً ماحول ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی نوجوان کلی طور پہ اپنے آپ کو بچا پایا ہو, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے لغزش ہوئی ہوگی, اگر ایسا معاملہ ہے اس فضیلت کو بھی یاد رکھنا کہ اسلامی شریعت نے عفت اور پاک دامنی کو, اپنے آپ کو اس قسم کی بے حیائی کے کاموں سے روک لینے والے کے لیے بڑی فضیلتیں اسلامی شریعت نے بیان کی ہے. صرف دو حدیثیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. پہلی حدیث یہ بتاتی ہے کہ زنا سے اگر کوئی آدمی بچ جاتا ہے, عفت اور پاک دامنی اگر کوئی اختیار کر لیتا ہے تو یہ عفت اور پاک دامنی اس کی دنیاوی مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے. پہلی حدیث یہ بتاتی, اور دوسری حدیث یہ بتاتی ہے کہ روز قیامت وہ سرخرو ہوتا ہے, کامیاب اور کامران ہوتا ہے. پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تینوں کے تینوں راستے میں تھے, بارش شروع ہوئی, ہوائیں تیز چلنے لگی, گھبرا کر تینوں کے تینوں غار کے اندر بند ہو جاتے ہیں. یہ غار میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں. یہ غار میں جب بند ہو جاتے ہیں تو پتھر آتا ہے اور پتھر آ کر دروازے اس کے غار کے منہ پر بیٹھ جاتا ہے. موت یقینی ہے, آنکھوں کے سامنے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی. ایسے ماحول میں تینوں اپنی اپنی ایک نیکی کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. ان میں سے ایک انسان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ, میری اپنی ایک چچا زاد بہن تھی, میں نے اس کے ساتھ گناہ کی پوری تیاری کر لی تھی, اسے مجبور کر کے تیاری کر لی تھی. عین وقت پر جب گناہ ہونے ہی والا تھا, اس عورت نے مجھے, اس لڑکی نے مجھے تیرا ڈر دلایا کہ اللہ سے ڈر, میں نے تجھ سے ڈر کر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا. اس کے نتیجے میں غار کے منہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصے تک کھول دیا, ایک تہائی حصہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ گناہ کے اسباب موجود ہیں, گناہ کے مواقع موجود ہیں. اسے گناہ کے مواقع کے بجائے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ اپنے آپ کے لیے آپ بنا سکتے ہیں. یہ تو ہوگی دنیاوی فائدے کی بات. آخرت میں کیا فائدہ ملے گا اگر ہم اور آپ اس قسم کی عیاشیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ تو آخرت میں کیا فائدہ ملے گا؟ فائدہ یہ ملے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا, سات قسم کے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی. کس دن؟ محشر میں, میدان حشر میں. نفس نفسی کا عالم, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, بھائی اپنے بھائی سے, سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, دوست اپنے دوست سے منہ موڑ رہا ہوگا. اور اتنا ہی نہیں, سختی اور شدت کا یہ عالم ہوگا کہ سورج بالکل سروں کے قریب, پسینے سے شرابور, حیران و پریشان لوگ ہوں گے. ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ سات قسم کے خوش نصیب لوگوں کو عرش کے سائے تلے جگہ دے گے. ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے فرمایا, ورجل دعت امرأة ذات حسب وجمال, کا ایسا نوجوان یا ایسا آدمی جسے کسی حسب و نسب والی, اچھے خاندان والی, مالدار عورت نے گناہ کی دعوت دی ہوگی. اہل علم نے لکھا, حدیث میں لڑکی کی دعوت کا تذکرہ ہے, لڑکے کو جو ہے بچنے کی بات کہی گئی ہے, ورنہ حدیث لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ہے کہ گناہ کی دعوت پوری پوری ملتی ہے, موقع موجود ہے. لیکن وہ یہ کہہ دیتا ہے, انی اخاف اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, جو یہ کرے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے تلے جگہ دے کر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خصوصی معاملہ کریں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, مجھے یہ کہنا ہے آپ کے سامنے کہ یہ 14 فروری یا زندگی کا کوئی بھی دن کیوں نہ ہو, اگر بے حیائی کے یا اس قسم کے غلط مواقع آپ کے سامنے میرے سامنے آتے ہیں, اسے بے حیائی کا موقع, دنیا کی لذت کا موقع بنانے کے بجائے ہم اور آپ اپنے آپ کی آخرت کمانے کا ایک موقع سمجھیں. مجھے آپ کے سامنے آخری بات اس سلسلے میں یہ رکھنی ہے کہ ٹھیک ہے, بات سمجھ میں اگر آئی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب تک میں نے بہت کچھ کر لیا ہے, میں نے بہت کچھ کر لیا ہے. اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ گناہ کا احساس آدمی کو مزید گناہ میں مصروف رکھتا ہے, کہتا ہے اب تو کر ہی چکا ہوں, بچنے کا کیا فائدہ, چلو مزید گناہ میں ہی رہ جاتا ہوں. یاد رکھنا, ایسی غلطی کبھی مت کرنا, ایسی غلطی کبھی مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا موقع تم کو دیا ہوا ہے, بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہوا ہے. وہ موقع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. کل تک تم نے گناہ کر لیا, کل تک تمہارے تعلقات تھے, کل تک معاملات میں تم مبتلا تھے, تو اپنی غلطی سمجھنا, اس سے پلٹنے کی کوشش کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ پلٹ کر آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تم کو ملے گی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم, اللہ تعالیٰ کا فضل, اس کی عنایت, اس کی عطا, اس کی نوازش دیکھیں کہ ہم نے تو گناہ کیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, گناہ کر چکے ہو لیکن سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ گے, صرف گناہ کا معاملہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تم کو ملے گی. وہ مطلب آپ کے سامنے اب آپشن ہے. ایک طرف یہ جھوٹی محبت ہے جو اکثر صحیح انجام تک نہیں پہنچتی, دوسری طرف یقینی محبت ہے, اور سب سے بڑی محبت ہے, دیکھتے ہیں تم کس کی طرف جاتے ہو, دیکھتے ہیں تم کس کی طرف جاتے ہو. اسی محبت کی جو نشے میں ڈوبے رہتے ہو, یا رب کی اس حقیقی محبت کی تلاش میں تم آگے بڑھ کر آتے ہو. یہ پیغام, یہ آپشن تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں, سورہ فرقان میں آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے دوسرے دو گناہوں کے ساتھ, یعنی شرک اور قتل اور زنا کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا, کہا اگر کسی بندے کی توبہ سچی ہو جاتی ہے, سچی توبہ کے بعد آئندہ اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکی سے بدل دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑا موقع ہمیں کیا چاہیے, اس سے بڑا موقع ہمیں کیا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, اور زندگی کے اندر یہ موقع دیا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو, پلٹ کر آؤ, تمہاری ان برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو نیکیوں میں بدل دیں, اس سے بڑھ کر موقع کیا چاہیے. اور تیسری بات جو کہنا چاہوں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کی امتی ہو, نبی سے محبت رکھتے ہو اور نبی کی بات پر ایمان لاتے ہو تو اس بات کو سمجھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتے ہیں. یہ گھاٹے کا سودا نہیں, یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. چھوڑاؤ اپنی ساری عیاشیاں, ساری یہ بے حیائیاں, یہ ساری کی ساری بے راہ رویاں, یہ ساری کی ساری غلطیاں, ان سب سے لوٹ آؤ. تم لوٹ کر آؤ گے اپنے والدہ کی محبت کی طرف, اپنے والد کی محبت کی طرف, اپنے خاندان کی محبت کی طرف, اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی طرف, اور ان سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی طرف, اور میں اس سے بڑھ کر یہ کہوں گا اپنے اللہ کی طرف اور اپنے نبی کی سنت اور شریعت کی طرف. مسلمانوں پلٹ آؤ. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون, اے ایمان والوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ, شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا, یہی پیغام اس مناسبت سے دینا تھا کہ یہ جو مناسبت آ رہی ہے, اس مناسبت میں اگر ہم میں سے کوئی بھائی مبتلا ہے تو اپنی اصلاح خود کرے, نہ بھی ہو اپنے دوست احباب, اپنی سہیلیاں, اپنی ساتھیاں, اپنی اولاد, اپنے متعلقین رشتے دار جہاں بھی نظر آئیں ان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کریں جو پیغام آپ کو آج یہاں سے ملا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو, آپ تمام حاضرین اور حاضرات کو اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.